بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باري الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آج بھی مجلس کی ابتدا میں میں اور آپ سب مل کر ایک مرتبہ دعائے سلامتی امام زمانہ آوازوں کے ساتھ ملا کے آواز ایک مرتبہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی ہذہ الساعۃ وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. باواز بلند نعرہ صلوات.
اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرج.
میزان الہی کے عنوان سے آج چوتھی مجلس بارگاہ امامت میں پیش ہے اور آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے. اور میزان الہی کے عنوان سے شروع کرتے ہوئے خدا کے بابرکت نام سے ابتدا کرتے ہیں. رب ذوالجلال، تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. وہ پروردگار ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا. وہ پروردگار ہے جو ہمیں پال رہا ہے، نعمتوں سے نواز رہا ہے. ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، مگر وہ پروردگار ہم سے شکوہ کرتا ہے، تم میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. کیوں شکوہ کرتا ہے؟ اسے کوئی فائدہ نہیں ہمارے شکر کا. وہ کہتا ہے تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. آئیے ایک نعمت عظما کا، ایک سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا کریں. خدایا بڑھا رہا ہے تو اور دے دے. وہ نعمت کیا ہے؟ معبود، تیری اس فرش عزا پر ہم تیری بارگاہ میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم سب کو دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا. تو نے ہم سب کے قلب میں محبت محمد و آل محمد عطا کر دی. معبود، اس ایمان میں اضافہ فرماتے رہنا، ہم سب کو ایمان کامل کی منزل پہ پہنچا دینا، اور ہم سب کا خاتمہ بخیر ایمان پر کرنا. دعا کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات.
اللہم صل علی
آج بھی مجلس کی ابتدا اللہ کے ایک اسم سے کروں گی. آج اللہ کے جس اسم کا تذکرہ کر رہی ہوں، جس طرح قرآن پاک شفا ہے، اب چاہے وہ جسمانی بیماری ہو چاہے وہ روحانی بیماری ہو، حسد، بغض، یہ سب ہماری روحانی بیماریاں ہیں، اور چاہے ظاہری بیماری ہو، ہمارے جسم میں بیماری پیدا ہو جائے، قرآن شفا ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام، جیسے اللہ کا کلام شفا ہے ایسے ہی اللہ کا اسم بھی شفا ہے. اور امام زامن و سامن امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام امام رضا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مریض 131 ٹائمز 131 مرتبہ اللہ کا اسم السلام, اگر کوئی بیماری میں کوئی مریض 131 مرتبہ السلام پڑھے گا تو پروردگار عالم کے اس اسم کی برکت سے خدا اس کو شفا کلی عطا کر دے گا. ایک اور اللہ کا اسم جو شفا کے لیے امام رضا بتاتے ہیں کہ اگر کوئی پرانی بہت سخت ترین بیماری ہو تو کہا 101 مرتبہ 101 ٹائمز اگر کوئی اللہ کا اسم یا واحدو, واحد اللہ کا اسم ہے, اگر 101 مرتبہ یا واحدو پڑھیں گے تو پروردگار عالم کے اس اسم کی برکت سے خدا شفا عطا کر دے گا. اور ایک اور چیز بیان کر دوں, فرشزہ پہ ہم رونے آتے ہیں, امام حسین کو پرسا دینے آتے ہیں, کائنات میں جو چیز بھی حسین سے منسوب ہو جائے وہ بابرکت ہو جاتی ہے. دو سال پہلے میں نے عشرہ پڑھا تھا, آزاداری رسم نہیں عبادت ہے, اور میں نے ایک چیز کا تذکرہ کیا تھا, جو چیز حسین سے منسوب ہوتی جائے وہ بابرکت ہوتی جاتی ہے. جب ہم غم حسین میں روتے ہیں ہمارے آنسو حسین سے منسوب ہو جاتے ہیں, اگر کوئی ان آنسوؤں کو بھی مرض کی جگہ پر لگائے مجرب ترین ہے, پروردگار عالم اس کو بھی شفا عطا کر دیتا ہے. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم پڑھ رہے ہیں یا سلام ہم نے اتنی مرتبہ ورد کیا, ہم یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں مگر شفا نہیں مل رہی. دیکھیے معصومین نے کہا اللہ کا دروازہ بار بار کھٹکھٹاؤ گے تو کھول دیا جائے گا. اب بچے پوچھتے ہیں پہلی دفعہ میں کیوں نہیں کھل رہا, تو کبھی کبھی ہمارے گناہ, جو مولانا دعائے کمیل میں کیا بیان کیا, اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء, وہ رکاوٹیں جو ہماری دعا کو روک دیتی ہیں خدا ان کو دور کر دے. اور ان رکاوٹوں میں کیا ہے, ہمارے گناہ. اللہ دینے میں کمی نہیں کرتا, ہمارے مانگنے میں کمی ہے, ہمارے کردار میں کمی ہے, تو کبھی کبھی نہیں مل رہا, کچھ سبب ہے, ہمارے گناہ ہے. تو اب معصومین کہتے ہیں بار بار دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو اللہ کا دروازہ کھل جائے گا. تو اگر ایک دفعہ پڑھنے سے نہیں ہوا بار بار پڑھیے, 131 ٹائمز پڑھا پھر پڑھیے, بار بار دن میں 131 ٹائمز پڑھیے, 101 مرتبہ یا واحدو پڑھا ایک دفعہ میں اثر نہیں ہوا بار بار پڑھیے. اور معصومین نے دو چیزیں ایسی دے دی ہیں, جسم بیمار ہو جسمانی شفا چاہیے یا روحانی شفا چاہیے, دو چیزیں, ایک دعا اور ایک صدقہ. یہ دو چیزیں, اور وہی بات کہوں گی, کبھی کبھی کہتے ہیں لوگ ہم نے صدقہ بھی کروا لیا دعا بھی پڑھی شفا نہیں ہوئی, ایک دفعہ میں نہیں ہوئی نا, بار بار کٹ رہی ہے اللہ کا در, پھر صدقہ دیجئے, اللہ آپ کو توفیق دے پھر دیجئے. اور ایک غلطی ہم پتہ کیا کرتے ہیں, کوئی عزیز بیمار ہے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی اور پھر ہم پریشان ہوئے صدقہ کروا دیا. اب صدقہ کروا دیا تو اب ہمارے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے, اب اندر ہماری وہ قوت ہمیں کہتی ہے ہم کسی کو بتائیں ہم نے ان کے لیے نیکی کی ہے. ہم نے جیسے ہی صدقہ کر کے دوبارہ زبان پہ ذکر کیا وہ صدقے کا اثر ختم ہو گیا, ہم سمجھ رہے ہیں کہ صدقہ کروا دیا ابھی تک بیماری دور نہیں ہوئی, اور وجہ کیا, ہم خود ہیں. کیونکہ معصومین کہتی ہے اگر تم نے جتا دیا, اگر قربتاً اللہ کیا تھا تو اللہ کو پتا ہے, اللہ سے مانگ رہے, اللہ اس نیکی کو, صدقہ کیا ہے, اللہ اس نیکی کو قبول کر لے اور میرے مریض کو شفا دے دے یا مجھے شفا دے دے. اب اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا, اللہ سن رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن اگر آپ نے کسی کو بتا دیا تو کیوں, ریاکاری ہو گئی نا, میں نے یہ نیکی کی میں نے فلاں کو بتایا, اور جیسے ہی بتایا معصوم کہتے اثر ختم. تو یہ وجوہات ہوتی جن کی وجہ سے ہماری دعا اور صدقہ کام نہیں کر رہا ہوتا. اور صدقہ کتنا اہم ہے, کتاب سبق آموز احادیث اور واقعات میں ایک روایت ہے, اور واقعاً عجب روایت ہے, ہمارے زمانے کی روایت ہے. ایک شخص کو کہا, اس کی ماں بہت بیمار تھی, ہاسپٹل میں آئی سی یو میں تھی, ڈاکٹر سے ایک مرتبہ بلایا اور اسے کہا کہ ہم نے بہت علاج کر لیا, اب تمہاری ماں صحت یاب نہیں ہو سکتی, اب اپنے دل کو تیار کر لو, کسی بھی وقت تمہیں اس کی موت کی خبر مل جائے گی. ہوتا ہے ہم سب دیکھتے ہیں مریضوں کے ساتھ, ہوتے ایک لمحہ آتا ہے کہ جب ڈاکٹرز کہتے ہیں اب اس پہ کوئی دوا کوئی چیز اثر نہیں کر رہی, وہ بڑے افسردہ دل کے ساتھ. اب آئی سی یو میں کسی کو اٹینڈنٹ تو رہنے نہیں دیتے, وہ آ گیا واپس گھر. وہ شخص گھر واپس آ گیا اور اپنے گھر میں بے چین کے پتہ نہیں کس وقت فون بجے اور خبر سننی پڑے کہ ماں کا انتقال ہو گیا. ماں بہت قیمتی چیز ہے. صبح ہوئی گھر سے نکلا تو پہلے پیٹرول پمپ پہ آیا کہ اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لوں پھر ہاسپٹل پہنچوں. پیٹرول پمپ پہ کھڑا تھا لائن میں کہ میری ٹرن آئے تو میں پیٹرول, ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ پیٹرول پمپ پہ ایک جگہ تو وہ ٹائر میں ہوا ڈالنے والوں کی ایک شاپ ضرور ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک اور شاپ ہوتی ہے اس میں بہت سی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے میں نے گاڑی کو پارک کیا ہوا تھا, میری ٹرن آیا تو میں پیٹرول میں دیکھا کہ وہ کونے میں ایک کارٹن ہے, ٹوٹا پھوٹا پھٹا ہوا کارٹن, اور اس کارٹن کے اندر, اس گتے کے ڈبے کے اندر بلی نے بچے دیے ہوئے تھے, اور وہ اتنے چھوٹے بچے تھے کہ جو اپنی غذا کا انتظام خود بھی نہیں کر سکتے تھے. کہا بس دل میں رحم آیا, اللہ بھی ان کی اور ماں نظر نہیں آ رہی, اور یہ بچے اس قدر چھوٹے ہیں نہ خود غذا کا انتظام کر سکتے ہیں. بس میں نے اپنی گاڑی کی چابی کو لاک کیا, گاڑی کو سائڈ میں پارک کیا اور سامنے کی شاپ سے ایک ٹن لیا, مچھلی کا ٹن, جسے مچھلی کے ریشے ہوتے ہیں نا ہم لوگ بناتے ہیں کھاتے ہیں, اس نے مچھلی کا ٹن لیا, وہیں کھولا اور اس کارٹن کے پاس جا کے اس مچھلی کے ٹن کو الٹ دیا. اب وہ مچھلی بھی بوائلڈ ہوتی ہے ریشے ریشے میں نرم. اب ان بچوں نے کھانا شروع, بلی کو جو پیدائشی چھوٹے چھوٹے بچے تھے انہوں نے کھانا شروع کیا. اتنا مطمئن ہوا چلو ان کا پیٹ بھر جائے گا, آیا گاڑی اسٹارٹ کی, پیٹرول ڈلوایا اور پہنچ گیا ہاسپٹل. اب جو ہاسپٹل پہنچا تو آئی سی یو کے جس کمرے میں اس کی ماں ایڈمٹ تھی, گیا تو بستر خالی, پیروں تلے جان نکل گئی, شاید میری ماں کا انتقال ہو گیا, آنکھوں میں آنسو. پہنچا کاؤنٹر پہ, کہاں ہے میری ماں؟ کہا عجب بات ہوئی, آپ کی ماں کو تو اچانک صحت مل گئی. کہاں ہے میری ماں؟ کہا جیسے ہی اس کی حالت بہتر ہوئی ڈاکٹر نے نرسز کو کہا کہ اس کو ویل چیئر پہ بٹھا کے ذرا کوریڈور میں کھلی ہوا میں لے جاؤ. ابھی وہ نرس کھلی ہوا میں لے گئی, جا کے دیکھو یہ دوڑتا ہوا گیا ماں کے پاس. اماں آپ کو خدا نے صحت دی؟ کہا ہاں میں خود حیران ہوں, میں خواب میں تھی, میں نے دیکھا ایک بلی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے آسمان کی طرف سر کر کے میری صحت کی دعا کر رہے ہیں. جیسے ہی میں دیکھا وہ میری صحت کی دعا کرے, میری آنکھ کھلی, میں نے اپنے جسم میں دیکھا صحت کے اثار اور خدا نے مجھے شفا دے دی. تو صدقہ اس طرح قبول ہوتا ہے, اور خدا کے ذکر میں اور صدقے میں اتنی طاقت ہے کہ خدا ناممکن کو ممکن کر دیتا. اور کبھی ناممکن نظر آ رہا ہو نا, معصومین کا واسطہ دیجئے, مجرب ترین ہے. چہاردہ معصومین میں اگر کسی کو مرکز کہے نا, کون ہے؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا, جس کو ہم فرصہ دینے آئے ہیں. اگر آپ بی بی سیدہ کا استغاثہ پڑھیں, صدقہ دیں, اور آپ اللہ کے اس اسم کو یا واحد و السلاموں کو پڑھیں, یقین جانیے جو نہ ملنے والا بھی ہو وہ خدا زہرا کے صدقے میں عطا کر دیتا ہے. میزان الہی کے عنوان سے میزان الہی کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں. روزانہ میں آپ کے سامنے قرآن سے ایک آیت بیان کر رہی ہوں جو آل محمد کے فضائل میں ہے. آج بھی ایک آیت بیان کر, مجھے یقین ہے یہ آیت بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگی کیونکہ 1000 آیتیں ہیں آل محمد کی شان میں. یہ آیت سورہ نور کی آیت نمبر 37, سورہ نور کی آیت نمبر 37, اور رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے رجال لا تلہیہم, رجال وہ مرد, لا تلہیہم جنہیں روک نہیں سکتے, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع, وہ مرد جنہیں خرید و فروخت, تجارت, کام کس چیز سے روک نہیں سکتا؟ عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. کچھ مرد ایسے ہیں جن کو روک, تجارت و کاروبار انہیں روک نہیں سکتا اللہ کے ذکر سے, نماز سے اور زکات دینے سے. کیوں؟ پھر اللہ نے اسی آیت میں بیان کیا یخافون یوماً تتقلب, وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن دل منقلب ہو جائیں گے, فیہ القلوب والافساد, جس دن آنکھیں اور قلب منقلب ہو جائیں گے. یہ آیت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں, صلوات پڑھے گا اللہ, تعریف کر رہا ہے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جن کو کوئی کام, خرید و فروخت ہو, تجارت ہو, تجارتوں ولا بیعون, کوئی چیز ان کو روک نہیں پاتی اللہ کا ذکر کرنے سے, نماز پڑھنے سے, زکات دینے سے. اور کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں خوف خدا ہے, قیامت کا خوف ہے, جب خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے, جس دن فیہ القلوب والابصار, قلب اور ابصار, آنکھیں اور دل منقلب ہو جائیں گے. ہر شخص پریشان ہوگا, آج کیا ہوگا, میرے نامہ اعمال مجھے کہاں ملے گا. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام کو کسی نے ہدیے میں, رسول کو لا کے 300 اشرفیاں دی. اب 300 اشرفیاں رسول کو ملی, رسول نے اٹھا کے وہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ, علی یہ میں تم کو دیتا ہوں. جیسے رسول نے علی ابن ابی طالب کو دی تو مولائے کائنات کہتے ہیں, رات کا وقت تھا, عشاء کی نماز پڑھی جا رہی تھی, مولائے کائنات کہتے ہیں ان سب کو راہ خدا میں خرچ کروں گا. نماز تمام ہوئی, مولا مسجد سے باہر آئے. جب باہر آئے تو دیکھا کہ ایک شخص, ایک عورت گزر رہی ہے. مولا نے اس میں سے 100 اشرفیہ نکال کے اس عورت کو دے دی اور مولا چلے گئے. اللہ کی راہ میں دی, قربتن اللہ دی. مگر جب اگلے دن صبح مسجد میں آئے تو سارے جو لوگ تھے, دیکھیے صرف بغض علی آج نہیں ہے بھائی, رسول کو علی کو دی تھی, اب علی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, پتا ان کی تو ہر سانس اللہ کے لیے, لیکن نہیں, لوگ ٹو میں لگے ہوئے, علی کرتے کیا ہے 100 اشرفیوں کا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو نہیں ملی, علی کو کیوں مل گئی؟ ساری فکر یہ تھی. اب جب علی نے ایک عورت کو دے دی, اگلی صبح سب جمع ہوئے, اللہ کے رسول یہ علی نے کیا کیا, ایک بدکار عورت کو 100 اشرفیاں دے دی. کوئی نیک ہوتی, کوئی مستحق ہوتی تو بات سمجھ میں بھی آتی, علی نے ایک بدکار عورت کو 100 اشرفیاں دی. علی خاموش ہیں, کوئی جملہ نہیں, رسول خاموش ہو گئے. اب اس دن بھی عشاء کے بعد جب علی نکلنے لگے مسجد سے باہر, تو 100 اشرفیاں ہاتھ میں, دیکھا ایک شخص گزر رہا, اس کو دے دی. اچھا دے دی, اگلی صبح پھر لوگ آ کے شور مچا رہے ہیں, یہ کیا کیا علی نے, ایک چور کو 100 اشرفیاں دے دی جو پہلے ہی گناہگار تھا, اور علی نے اس کو بھی 100 اشرفیاں دے دی. اب رسول بھی خاموش ہیں اور علی بھی خاموش ہیں. اور پھر اسی دن رات کو عشاء کا وقت آیا, اب علی پھر مسجد سے باہر نکلنے لگے, 200 دے چکے نا, 100 ایک بدکار عورت کو, 100 ایک چور کو, اب 100 اشرفیاں بچی ہیں. جب مولا باہر نکلے, دیکھا ایک مرد گزرا, مولا اس کے ہاتھ پہ رکھے قسط اور بتائیں اللہ, دے دی اس کو. اگلے دن جب آئے, اب لوگ بڑے غصے میں, بڑے جوش میں, یہ کیا کیا علی نے, کل اس کو 100 اشرفیاں دیں جو اس وقت ہمارے مدینے کا مالدار ترین شخص ہے. ایک دن بدکار عورت کو دے دی, ایک دن چور کو دے دیا, اور ایک دن مالدار کو, کیا ان لوگوں کو ملنا چاہیے؟ ابھی یہ بحث مباحثہ ہو ہی رہا تھا, جبرائیل امین رسول کے پاس نازل ہوئے, اور رسول نے کہا رکو میں بتاتا ہوں. ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں علی نے اتنے خلوص سے دیا تھا, اللہ نے قبول کر لیا ہے, اور علی کی شان میں آیت نازل کی ہے. کہا کیسے قبول ہو گیا؟ کہا علی نے جس بدکار عورت کے ہاتھ پہ یہ 100 اشرفیاں رکھی تھی, وہ گھر جا کے سوچتی رہی, مسجد سے نکلنے والے نے 100 اشرفی دی, اس نے اسی رات رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کبھی بھی گناہ نہ کرنے کا عہد کیا. وہ 100 اشرفیاں ابھی بھی اس کے پاس ہیں, وہ کسی سے نکاح کی متمنی ہے, گناہ سے روک دیا علی کی 100 اشرفیوں نے. کہا علی نے جس چور کو اشرفیاں دی تھی, جبرائیل بتا کے گئے, اللہ کہہ رہا ہے جس چور کو دی تھی وہ سوچنے لگا, مسجد سے نکلنے والے شخص نے مجھے 100 اشرفیاں دی اور میں اسی مسجد کے مالک خدا کا گناہ کرتا ہوں, اس نے گناہ سے توبہ کی کہ آئندہ میں کبھی بھی چوری نہیں کروں گا, اس 100 اشرفیوں سے وہ کاروبار کرنے کی سوچ رہا ہے, گناہ سے تائب ہو گیا. کہا تیسرا مرد جو بہت مالدار تھا, علی نے اس کے ہاتھ پہ اشرفیاں رکھی, وہ گھر جا کے سوچنے لگا علی اتنے غریب ہیں مگر مجھے 100 اشرفیاں دیکھے گئے, میں اتنا مالدار ہوں پھر بھی اللہ کی راہ میں زکات ادا نہیں کرتا تھا. اس نے اپنے سارے مال کا حساب لگایا اور اللہ کی راہ میں زکات دینا شروع کر دی ہے. علی نے اتنے خلوص سے دیا تھا, اللہ نے قبول کی اور سورہ نور کی اس 37 آیت کو علی کے شان میں نازل کیا. صلوات پڑھیں محمد علی. یہ انسان ہیں جنہیں کبھی بھی محمد و آل محمد کی معرفت نصیب نہیں ہوئی, علی کے مقام کو پہچان نہیں سکے. مگر اس کائنات میں علی کی امامت فقط انسانوں پہ نہیں ہے, علی کی ولایت پرندوں پہ ہے, چرندوں پہ ہے, آسمان پہ ہے, زمین پر ہے, ملائکہ پر ہے, پوری کائنات میں علی کی ولایت ہے. اور پہچاننے پر آئے تو پرندے بھی پہچانتے ہیں علی کو. کیسے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ ایک صحرا سے گزر رہا تھا, میں اور علی گزر تھے, ایک مرتبہ علی نے آسمان کی طرف دیکھا, علی مسکرائے اور مسکرا کے کہا شاباش پرندوں. میں نے کہا مولا کس سے کلام کیا, کیا کہہ رہے ہیں, کس کو شاباشی دے رہے ہیں؟ کہا جابر سننا چاہتے ہو کہ میں کس کو شاباشی دے رہا ہوں, اس پرندے کی زبان سے سننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں مولا سننا چاہتا ہوں. کہا میں دیکھا علی نے زیر لب کچھ پڑھا, علی کا پڑھنا تھا, پرندہ آ کے علی کے سیدھے ہاتھ پر بیٹھ گیا, علی نے اپنا ہاتھ اس پرندے کی پشت پر پھیرا اور کہا باذن خدا بول. اب وہ بولنے لگا عربی میں, کیا علی کو سلام کیا, السلام علیک یا ولی اللہ. جب علی کو سلام کر لیا تو کہا کہ بول, تو کہا کہ جب میں, علی کہتے ہیں جابر میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اس صحرا میں کہیں آب و دانا نہیں ہے تو تم کیا کھاتے ہو, کیا پیتے ہو, نہ پانی نظر آ رہا ہے, نہ کوئی درخت ہے, نہ آب و دانا ہے. تو اس نے کیا کہا, اب وہ پرندہ بول رہا ہے کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں, علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں, میرا پیٹ بھر جاتا ہے, اور جب میں پیاسا ہوتا ہوں, علی کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں, خدا مجھے سیراب کر دیتا ہے. تو مولا کائنات کہتے ہیں بارک اللہ فیہا, مبارک ہو تمہیں, شاباش ہے پرندوں. یہ معرفت پرندہ ہے, ایک پرندے کی معرفت ہے جو علی کو پہچانے, وہ علی سے محبت بھی کرتا ہے, ان کے دشمنوں پہ لعنت بھی بھیجتا ہے. سلوات پڑھے بابا سے بلا. میزان الہی کے ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے سورہ تکاثر بیان کر رہی ہوں. کل بھی یہ بیان کی روانی میں ذہن سے نکل گیا, آج ابتدا ہی میں عرض کر دوں سورہ تکاثر پڑھنے کی فضیلت کیا ہے. جناب رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں جو رات کو سونے سے پہلے سورہ تکاثر پڑھ لے گا, پروردگار عالم اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. عذاب قبر یہ وہ چیز ہے جس سے انسان دہل جاتا ہے. ہم سب گناہگار ہیں, معصوم نہیں ہیں ہم. اللہ نے معصوم کائنات میں فقط 14 بنائے, 15 کوئی معصوم نہیں ہے. ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں, ہم سب کو توبہ کرنی ہوتی ہے. تو اب رسول کہہ رہے ہیں اگر تم رات کو سونے سے پہلے بستر پر ہو, اور سورہ تکاثر کوئی بڑی بھی نہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے, کیسے پڑھیں, کل 8 آیتیں ہیں آپ کے سامنے, میں 6 آیتوں کا خلاصہ پیش کر چکی ہوں. روزہ اگر ہم حسین کے صدقے میں ایک ایک آیت بھی یاد کرنا شروع کریں تو اسی عشرے میں ہمیں سورہ تکاثر یاد ہو جائے گا. تو اگر رات کو سونے سے پہلے ہم سورہ تکاثر پڑھیں گے, رسول کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں فشار قبر سے بچا لے گا, عذاب قبر سے خدا بچا لے گا. اور خدا کرے مجھے اور آپ کو یہ سورہ تکاثر یاد ہو جائے, اور ہم اور آپ روز سونے سے پہلے پڑھیں, تاکہ جب ہم میدان آخرت میں, جب آخرت کی منزل میں داخل ہو, تو پروردگار عالم ہم پہ عذاب قبر نہ کرے. جب دعا مانگی ہے تو قبولیت کے لیے آواز بلند صلوات پڑھیں.
اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد.
کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے 5ویں اور 6ٹی آیت پڑھی تھی, اور ہم سورہ تکاثر میں اس منزل تک پہنچ گئے تھے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کل لا تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر تم علم یقین رکھتے تو تم ان کھلی آنکھوں سے اسی دنیا میں جہنم دیکھ سکتے ہو. مومن اگر باتقوا ہو جائے تو اسی دنیا میں جنت بھی دیکھ سکتا ہے, یہ کربلا کے شہدا بتا دیں گے. حسین نے شب عاشور اپنے تمام ساتھیوں کو, باتقوا مومنوں کو, ان جانصاروں کو بہشت میں ان کے مقامات دکھا دیے تھے. تو اگر آج ہم حسین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے باتقوا مومن ہو جائیں تو مومن کو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا, اگر تمہارے پاس علم یقین ہوتا تو تم انہی کھلی آنکھوں سے جہنم دیکھ سکتے تھے. اب 7ویں آیت پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ثم لترونها عین الیقین. کل تک بات کی تھی علم الیقین پر, اور میں نے کوشش کی تھی میری زبانوں میں اللہ اتنی تاثیر دیں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہ آپ کو سمجھا سکوں علم یقین کیا ہے. میں نے ڈاکٹر کی مثال دی تھی, میں نے ایک ڈرائیور کی مثال دی تھی, جب یقین آ جائے تو وہ ہمارے پاس علم یقین. اب آج اللہ اگلی آیت میں کہہ رہا ہے کیا, ثم لترونها عین الیقین. یقین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. آج میں آپ کو یہ 2 قسمیں مختصر جملوں میں سمجھاؤں اور آسان سی مثال دوں کہ سب بچے بیٹھے ہیں سب کی سمجھ میں آ جائے. میں اور آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں, الحمدللہ اس مجلس اعضاء میں بہت سے ایسے چہرے ہیں جو برسوں سے اس گھر میں آ رہے ہیں. اگر ان میں سے کوئی خاتون کھڑی ہو کے کہے کہ ابھی میں آ رہی تھی مجلس میں آنے کے لیے, میں نے ایک جگہ پہ دیکھا اس قدر آگ جل رہی ہے, پتہ نہیں کوڑا جلا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اتنی بڑی آگ جل رہی ہے, تو میں ایک دفعہ سوچوں گی یہ خاتون باتقوا ہے, جانتی ہوں کئی سالوں سے ان کو پہچانتی ہوں, نیک ہیں, یہ غلط بول نہیں سکتی, یقیناً انہوں نے دیکھا ہے تبھی آ کے کہہ رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ علم الیقین. مجھے اس کے کہے کا یقین آ گیا, علم الیقین ہے. مجلس ختم ہوئی, میں یہاں سے نکلی, میں گاڑی میں بیٹھی, اور جب گاڑی سے بیٹھ کے میں روڈ پر آئی تو مجھے دور سے آگ جلتی ہوئی نظر آئی. میں آگ سے دیکھ رہی ہوں, مجھے آگ نظر آ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ عین الیقین. اب نے آنکھوں سے دیکھ لیا, مجھے یقین آ گیا. مگر جب میری گاڑی نے موڑ کاٹا تو وہ اسی راؤنڈ اباؤٹ کے قریب سے گزری جہاں وہ بہت کثیر تعداد میں کوڑا رکھ کے جلائے تھے. اب میں نے آنکھ سے دیکھ تو لیا تھا, اب قریب گئے تو مجھے محسوس ہو رہا ہے اس آگ کی حدت کتنی ہے, کتنے بڑے کوڑے کو جلا رہے ہیں. اب کیا ہے؟ حق الیقین. علم الیقین, کسی کے کہے سے مجھے یقین آ گیا. آنکھوں سے دیکھا, عین الیقین, مجھے آنکھوں کو دیکھا, یقین آ گیا. اور پھر جب میں نے خود جا کے قریب اس کی حدت کو بھی محسوس کیا, اب تینوں چیزیں جمع ہو گئی, تو اب کیا؟ مجھے حق الیقین آ گیا. یہ یقین کی تین منزلیں ہیں. اللہ نے پہلے کہا, اگر تمہارے پاس علم الیقین ہوتا تو تم کھلی آنکھوں سے جہنم دیکھتے. اب آج جو آیت ساتویں آیت سورہ تکاثر کی بیان کر رہی ہوں, اس میں کہہ رہا ہے پھر اگر تمہارے پاس عین الیقین ہوتا تو آنکھوں دیکھی کی طرح تم یقین رکھتے اور دیکھتے. اچھا, اللہ اس سورے میں بار بار اتنا یقین کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ کیوں علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین, کیوں؟ دیکھیے, ہر چیز کو اللہ کہہ رہا ہے, دیکھو ہر چیز کو دیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ تمہیں اگر یقین آ جائے جو کچھ رسول نے کہا ہے, اللہ کرے ہمیں یقین آ جائے, ہم کہتے ہیں لیکن اپنی پریکٹیکل لائف میں ہم پروو نہیں کرتے. کیا اللہ نے قرآن میں کہا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ وہ رسول ہے جو اپنی خواہش سے, اپنے دل سے کچھ کہتا ہی نہیں جب تک یہ وحی الہی نہ آئے. اب رسول نے کہا جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے, رسول نے کہا 9 برس کی بچی ہو جائے پردہ واجب ہے, رسول نے کہا خمس تم پر واجب ہے, یہ ساری چیزیں جو کہیں ہمیں یقین آ جائے تو آج کوئی بے حجاب نہ ہو. اللہ کے رسول نے عورت کو گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی سکھا دیا, 12 اماموں نے سکھا دیا. عورت کا گھر میں بات کرنے کا لہجہ الگ ہونا چاہیے, باہر نکلے ضرورت ہے مرد سے بات کرنے کا لہجہ الگ ہونا چاہیے اگر ہمیں یقین آ جائے. ہمارے یقین نہ آنے کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے علم کی کمی. یہ تو مجلس حسین خون حسین کا صدقہ ہے. جو میں اور آپ پہلے عشرے میں مجلس اعظم میں دنیا میں کہاں کہاں جا کے بیٹھتے ہیں, اس کے بعد پھر محرم ختم ہوئے, بس مجلس ختم ہوئی, دین کو لپیٹ کے رکھ دیا. اگر ہم سارا سال سیکھتے رہے, علم آتا رہے, تو ہم جانیں گے, اور جانیں گے تو پھر یقین کریں گے. تو اب کیا کہا کہ یقین کرنے کے دو طریقے ہیں. اگر تمہارے پاس علم یقین آ جائے, عین الیقین آ جائے کہ ہاں میرے رسول نے کہا ہے, میرے آئمہ نے کہا ہے, غلط نہیں کہا, نہیں کہا تو عمل کرو. عمل کرنے لگو گے تم اسی دنیا میں کھلی آنکھوں سے جنت و جہنم دیکھ سکتے ہو. یہ پہلا طریقہ. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہم نے اپنے عمل کو نہیں سدھارا, میدان قیامت میں پہنچ گئے گناہوں سے اٹے ہوئے, تو میدان قیامت میں تو اولین سے آخرین کا مجمع ہے, اور سب دیکھیں گے پل صراط کیا ہے, جہنم کس طرح بھڑک رہی ہے, اور جنت کے دروازے کس طرح کھلے ہیں. تو اللہ کہے تمہارے پاس اختیار ہے, یعنی آئمہ نے, خدا نے سب کچھ ہمیں دے دیا, آپشن ہمارے پاس ہے. چاہو تو عقل کی آنکھ سے دیکھ لو اسی دنیا میں, اور نہیں مانو گے تو پھر آخرت میں کھلی آنکھوں سے وہاں تمہیں دکھا دیں گے ہم قیامت کے میدان میں. یہ دو طریقے ہیں دیکھنے کے. تو اللہ نے بار بار اس سورے میں یقین کا تذکرہ کیوں کیا؟ علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین, اس لیے کہ رسول کی زندگی میں بھی, آئمہ کی زندگی میں بھی, اور آج تک اور قیامت تک انسانی فطرت کیا ہے کہ اگر یقین آ جائے تو رسول کی کہی بات کا یقین ہے, اور اگر یقین نہ آئے تو آنکھوں کے سامنے بھی آ جائے تو انکار کرتے ہیں. اب میں ان بات کی وضاحت کے لیے دو روایت پیش کر دوں. پہلی روایت, کتاب قیامت کے 10 مراحل, اور اس کتاب میں ایک روایت موجود ہے, رسول ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ
اللہ صلی علی محمد وآل محمد.
رسول اسلام کے پاس مشرکین مکہ آئے اور آگے رسول سے کہتے ہیں, اگر تم کہتے ہو کہ نبی ہو تو اللہ نے تم سے پہلے والے نبیوں کو معجزات دیے, اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کے پاس ہی معجزہ ہونا چاہیے. کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہیں جو آسمان پہ چاند چمک رہا ہے اس کو اشارہ کریں دو ٹکڑے ہو جائے. اچھا, رسول کر سکتے ہیں. کیوں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اللہ کی کائنات میں اللہ نے چاند کو خلق کیا ہے, چاند اللہ کی مخلوق ہے, سورج کو خلق کیا ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اور اللہ اپنے نبی اور آئمہ کو اپنی تمام مخلوقات پہ اختیار دیتا ہے. اب جب انہوں نے کہا کہ کیا آپ کر سکتے ہیں چاند کو دو ٹکڑے, فوراً خدا نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل آئے اور آ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کر سکتے ہیں, آپ کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے. اچھا کیوں کہا کہ کیا رسول کو پتا نہیں تھا؟ نہیں, جب تک حکم خدا نہ آئے وہ حبیب کلام نہ کرے تو وہ حکم خدا کے بغیر عمل کیسے کرے گا. اب جبرائیل نے آ کے کہہ دیا اللہ کہہ رہا ہے آپ اشارہ کیجئے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا. جیسے ہی کہا تو رسول نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے دو ٹکڑے ہو جا, چاند دو ٹکڑے ہو گیا. پہلے رسول کہہ رہے تھے نا, کیا کہہ رہے تھے, گناہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے, نیک عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. اب رسول کہہ رہے ہیں ان کو علم الیقین نہیں آ رہا, یقین نہیں کر رہے. اب چاند دو ٹکڑے ہو گیا, اب کیا ہوا, عین الیقین, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اچھا آپ نے کر دیا, ذرا اس کو دوبارہ جوڑ کے دکھائے. رسول نے اشارہ کیا چاند اپنی واپس حالت پر آ گیا. کہا اب ایمان لاؤ گے؟ کہا نہیں, کچھ لوگ یمن کے اور شام کے سفر پر گئے ہوئے ہیں, جب وہ آئیں گے تو ہم ان سے بھی پوچھیں گے انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے دیکھا تھا, ایسا تو نہیں کہ آپ نے سحر کر دیا ہم پر, جادو کر دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے انتظار کر لو. وہ لوگ سفر سے پلٹے, ان سے پوچھا ان مشرکین, ہاں ہم نے بھی دیکھا تھا فلاں رات کو چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا, اب گواہی بھی مل گئی, اب حق الیقین آنا چاہیے تھا, مگر جس کا قلب پاک نہ ہو اس پر بھی رسول کو نبی نہیں مانا. یعنی علم الیقین سے عین الیقین تک آ گئے, حق الیقین تک آ گئے, مگر رسول کو نبی نہیں مانا. تو نہ ماننے والا عین الیقین کے بعد بھی نہیں مانتا, اور ماننے والا کیسے مان لیتا ہے, کتاب معاد آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب, اس کتاب میں روایت ہے رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
رسول بیٹھے ہیں, لوگوں کے درمیان مکے کے لوگ بیٹھے ہیں, رسول تبلیغ کرتے تھے. جب حکم رسالت آ گیا تھا کہ اب رسالت بیان کرو, تو ایک مرتبہ عرب کا شجاع ترین آدمی عمر ابن ماد یکرب, عمر ابن ماد بیٹھا تھا. رسول نے کہا اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہیں فضائے اکبر سے بچا لے گا. کہ اللہ کے رسول فضائے اکبر کیا ہے؟ کہا حول قیامت, جب قیامت آئے گی تو پروردگار عالم چاند و سورج کو لپیٹ دے گا, آسمان پھٹ جائے گا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, ایک تیز گرجدار آواز گونجے گی, جتنے زندہ ہیں وہ مر جائیں گے. پھر کچھ دیر کے بعد, کچھ دن کے بعد, پھر وہ گرجدار آواز گونجے گی, پھر جتنے مر گئے ہیں وہ سب زندہ ہو جائیں گے, اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے اور میدان قیامت میں بھیجے جائیں گے. ہول و وحشت کا عالم ہوگا, کوئی انسان کی شکل میں ہوگا اور کوئی اب انسان کی شکل میں بھی نہیں ہوگا, اور سب پہنچیں گے میدان قیامت میں, ہر ایک خوف زدہ ہوگا, پتہ نہیں انجام کیا ہوگا, نامہ اعمال بھی پڑھنا ہے, ہر عمل کا حساب دینا ہے. اس خوف کو فضائے اکبر کہتے ہیں. جب رسول نے کہا تھا نا کلمہ پڑھ لو, فضا اکبر قیامت کا خوف ہے, تو اس نے کہا تھا اچھا, وہ کیونکہ شجاع آدمی تھا, اس نے کہا تھا میں بہت مضبوط دل کا مالک ہوں, مجھ پر کسی چیز کا خوف اثر نہیں کرتا. مگر جب رسول نے پورا یہ فضا اکبر بیان کیا کہہ رہا تھا میں بہت مضبوط آدمی ہوں, مضبوط دل کا مالک ہوں, مجھ پر کسی خوف کا اثر نہیں ہوگا. مگر جب رسول نے ذرا سے چند جملوں میں قیامت کا منظر پیش کیا تو کتاب میں روایت لکھی وہ تھر 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 کانپ رہا تھا. کہا اللہ کے رسول اس خوف سے کیسے بچوں گا؟ کہا پڑھو لا الہ الا اللہ, اور اس نے اسی وقت اپنے پورے قبیلے کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایمان لے آیا. تو کچھ ایسے ہیں جو رسول سے سن کر با ایمان ہو گئے, اور کچھ ایسے ہیں جو عین الیقین دیکھ کر, یعنی اللہ نے تینوں یقین کی منزل پہ پہنچا دیا, نہ ماننے والا اس وقت بھی نہ مانا. اسی لیے اللہ سورہ تکاثر میں بار بار ہمیں یقین کی تلقین کر رہا ہے. ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارے اندر یہ یقین ہے؟ یعنی صلوات پڑھ دیجئے.
قرآن کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں سب درود, قرآن کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں سب درود, اور قرآن درود پڑھتا ہے مولا کو دیکھ کر. نعرہ حیدری! صلوات اللہ
صلی علی
محمد و آلِ محمد و عجل
فرجہ. ہم کیسے پہچانیں کہ ہم یقین کی کس منزل پر ہیں؟ علم الیقین ہے، عین الیقین ہے، ہم حق الیقین کی منزل پر ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں وہ نشانیاں بیان کروں گی جو امام نے بتائی. آج فقط یہاں تک. اگر ہم میں علم الیقین آ جائے تو رسول نے کہا ہے پل صراط سے گزرنے والوں کی سب کی رفتار یکساں نہیں ہوگی. اور ہم نے یہ بھی سنا ہوا ہے پل صراط تلوار سے زیادہ تیز ہے، بہت باریک ہے، اور گزرنے والا کیسے گزرے گا؟ تو معصومین کہتے ہیں جس کے جیسے عمل ہوں گے پل صراط اس کے لیے ویسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہت گناہگار ہے اس کے لیے بہت باریک ہو جائے گا، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہو جائے گا. جو مومن ہے دنیا میں عمل کرتا رہا ہے اس کے لیے پل صراط کشادہ ہو جائے گا. آئمہ نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بے شک پڑھیے. کتاب قیامت کے 10 مراحل ہے، معاد ہے، منازل الاخرہ ہے، اس میں پل صراط کی 7 چوکیاں ہیں، سب کے بارے میں بیان کیا. پہلی چوکی پل صراط سے گزرنے کے لیے، اگر اس پہ سے نہ گزرے تو پل صراط سے گزر نہیں سکتے، جنت تک پہنچیں گے کیسے؟ پل صراط کے نیچے جہنم ہے، اور پل صراط سے گزر جائیں تو سامنے جنت کے 8 دروازے ہیں. پل صراط کی پہلی چوکی کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھے بابا جی. رسول اسلام شاہ فرماتے ہیں جو زندگی میں ولایت علی ابن ابی طالب کو نہیں مانتا اسے پہلی ہی چوکی سے نیچے جہنم میں گرا دیا جائے گا. پل صراط پہ چڑھنے کا، پل صراط پہ چلنے کا جو ہمیں ایک پاسپورٹ کہہ لیجئے، ایک پرمیشن ملے گا، ایک لکھ کے دیا جائے گا، جب تک علی ابن ابی طالب لکھ کے نہیں دیں گے کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکتا. اور رسول کہتے ہیں جس کے قلب میں محبت محمد و آل محمد ہو، جو ولایت علی ابن ابی طالب کو مانتا ہو، وہ پل صراط سے گزرے گا، بہت تیزی سے گزرے گا. رسول کی حدیث ہے بجلی کے جھٹکے کے مانند گزر کے جنت میں داخل ہو جائے گا. تو پہلی چیز قلب میں ولایت علی ابن ابی طالب ہونی چاہیے، ولایت علی ابن ابی طالب پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اچھا، آج کے دور میں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ کیا؟ کہ ہم بس فقط اپنے آپ کو واجبات تک رکھتے ہیں، کہ ہم واجبات پر عمل کر لیں بس کافی ہے، پھر تو اللہ جنت میں ڈال دے گا، مستحبات ہاں وقت نہیں ملا. یاد رکھیے میسم تمار مولا نے کہہ دیا تھا، میسم میری محبت میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے، تمہاری زبان گدی سے کھینچی جائے گی، تمہیں کھجور کے درخت پہ سولی چڑھایا جائے گا. آج ہماری کراچی کو شیعہ تو سوچتا میں کیا کروں، کیسے بچوں، بچنے کے طریقے سوچتا، اور میسم نے کیا کہا تھا، مولا ایمان پر تو رہوں گا، کہاں ہماری محبت پہ قائم رہو گے. میسم روز آنا جا کر اسی درخت کو پانی دیا کرتے تھے. یہ ایمان اتنا مضبوط کیسے تھا بھائی؟ وہ امام نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، میری آپ کی طرح کے انسان تھے، وہ اتنے مضبوط کیسے تھے، ہم اتنے کمزور کیوں ہیں؟ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ہمارے پاکستان، ہمارے کراچی میں گزرا، چند بم بلاسٹ ہو جائیں تو مائیں بیٹوں سے کہتی خبردار کالے کپڑے پہن کے مت نکلنا، مار دیے جاؤ گے. ہمارا عقیدہ کہاں گیا؟ موت جہاں آنی ہے جب ہی آئے گی. اگر ابھی موت کا وقت نہ آیا تو ہم آگ کے اندر سے گزر کے آ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا. کہاں گیا ہمارا عقیدہ؟ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ ذرا سا کچھ لرزنے لگتے ہیں. اور وہ میسم کہ جو پانی دے رہے ہیں اسی درخت کو، فرق کیوں ہے؟ وجہ یہ کہ آج ہم نے خود کو واجب تک محدود کر لیا ہے. اور یہ وہ مومن تھے جو مولا کی زبان سے نکلا، واجب بیان ہوا تو واجب پر عمل، مستحب کہا تو مستحب پر عمل، حتیٰ کہ اس منزل پہ ہوتے تھے مباحات بھی چھوڑ دیتے تھے. جب ان عبادتوں کا اثر ہمارے ایمان پہ پڑتا ہے، یہ عبادت ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیتے ہیں. تو میں آج فقط 2 مستحبات بیان کری ہوں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پل صراط سے تیزی سے گزر جائے، ہمیں بتایا ائمہ معصومین نے، چاہتے معصومین بتا کے گئے، پہلی چیز ولایت علی ابن ابی طالب، دوسری چیز جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم.
ارادہ تھا کہ 5 چیزیں بیان کروں مگر مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، مجھے مصائب سے متصل ہونا ہے، مجھے امام زمان کے دعائے سلامتی کا فائدہ بھی بیان کرنا، تو فقط 1 چیز بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گی. جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کل میں نے 2 چیزیں بیان کی تھیں کہ جمعے کے 4 رمضان ہیں، میرے گھر پہ میسیجز میرے موبائل پہ آنے لگے، آپ باقی 2 چیزیں بھی بتا دیجئے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ 2 شرے پڑھنے ہوتے ہیں، تیاری کرنی ہوتی ہے، گھر ہے، بچے، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں میسیج لکھ لکھ کے سب کو فارورڈ کروں. جو پڑھنا چاہتا ہے کتاب خریدیے، کتابیں، علم بڑھائیے، قیامت کے 10 مراحل کو کھولیے، اس میں 12 چیزیں بیان کی، آپ پڑھیے، خدا ہم سب کو عامل کر دے اس پر اور ہم تیزی سے پل صراط سے گزر جائیں. دوسری چیز رسول کہتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ پل صراط سے تیزی سے گزر جائے، اگر کوئی شب جمعہ مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے, مستحب نماز ہے, واجب تو نہیں ہے نا, کہا جو 12 رکعت نماز پڑھے مغرب اور عشاء کے درمیان, ہر رکعت میں ایک دفعہ الحمد, 40 مرتبہ قلو اللہ. اچھا قلو اللہ اتنا زبان پہ رٹا ہوا ہے, یہ 40 مرتبہ پڑھنے میں مشکل سے 10 منٹ لگیں گے, زیادہ نہیں ٹائم لگے گا. جو ہر رکعت میں ایک دفعہ الحمد 40 مرتبہ قلو اللہ کا سورہ پڑھ کے اس 12 رکعت نماز کو مکمل کرے گا, رسول کہتے ہیں جب وہ پل صراط پہ آئے گا تو اس سے مسافہ کرنے کے لیے میں خود پل صراط پہ کھڑا ہوں گا, اور میں اس کو خود ہاتھ پکڑ کے پل صراط سے گزار دوں گا, اور اس کے حساب و کتاب میں بھی آسانی کروا دوں گا. اتنا بڑا فائدہ کہ پل صراط پہ جب اولین سے آخرین لرز رہے ہیں, ہمارے لیے رسول کھڑے ہیں مسافہ کرنے کو. کیا مشکل ہے دنیا میں اگر ہم اس مستحب پر عمل کرنے لگے. رجب کے ایک چیز اور بیان کر دوں کہ پھر پتہ نہیں محرم کے بعد موقع ملتا ہے نہیں ملتا, نہ سب جمع ہوتے ہیں. ہم واجب روزے بہت رو رو کے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, مستحب روزے رجب شعبان کے کتنی اہمیت ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جو ماہ رجب میں 6 روزے رکھ لے گا. اچھا ہم سب کے قضا روزے ہوتے ہیں نا, تو ہم اگر قضا روزے رکھے اور خدا سے کہیں بار الہ اگر یہ مجھ پر قضا نہ ہوتے تو میں اس کو مستحب کی نیت سے رکھتی, تو اللہ آپ کے واجب کو بھی قبول کر لے گا, ادا ہو جائے گا, اور اس مستحب کا ثواب بھی دے گا. اور خوشا نصیب ہیں وہ مومنین جن پر کوئی قضا روزہ نہیں ہے, تو وہ مستحب کی نیت سے رکھیں گے. ماہ رجب میں اگر کوئی 6 روزے رکھ لے, چھٹے امام کہتے ہیں وہ بجلی کسی تیزی سے پل صراط سے گزر جائے گا, بجلی کسی تیزی کے ساتھ. اور اگر کوئی ماہ رجب کے آخری 2 روزے 28 رجب اور 29 رجب کے, اگر کوئی رجب کے آخری 2 روزے بھی رکھ لے تو وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا, فشار قبر سے بچ جائے گا. اللہ ہم اور آپ کو ان مستحبات پر راغب کرے, ہم بھی ان مستحبات پر عمل کریں, اور ہم بھی یقین کامل کی منزل پر پہنچیں. کل میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے, پہلی محرم سے بیان کر رہی ہوں دعائے سلامتی امام زمانہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ثواب, آج بیان کرتی ہوں جو دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتا ہے, پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں 2 مہینے روزے رکھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے. اللہ اکبر, کتنی دیر لگتی ہے دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھنے؟ مشکل سے 2 منٹ. مگر اگر آپ خلوص سے نیت سے اللہ سے کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہ بس رٹا لگایا پڑھ دیا, نہیں, معبود میرے وقت کے امام کا ظہور کر دے, میرے وقت کے امام کو سلامت رکھ, پریشانیوں سے دور رکھ. جب آپ اس نیت کے ساتھ دعائے سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں, ہم سب کے نامہ اعمال میں 2000 روزوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. کل میں نے 2 اعمال بتائے تھے, جمعے کے روز 4 اعمال ہمارے علماء بتاتے ہیں. کل میں نے بتایا تھا دعائے ندبہ پڑھنا, زیارت آل یاسین پڑھنا, آج 2 چیزیں اور بیان کر دوں. تیسری چیز زیارت استغاثہ پڑھنا, سلام اللہ الکامل التعامہ مفاتی میں ہے, اور اب تو بکلٹس آ گئی ہیں تو الگ بھی مل جاتی ہے. یہ استغاثہ اگر کوئی پڑھے تو اور اسے امام کی زیارت نہ ملے, ممکن نہیں, ناممکن ہے. تو اگر کوئی خلوص نیت سے زیارت استغاثہ پڑھتا, اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں استغاثہ تو بہت مشکل میں پڑھتے ہیں, اللہ کا شکر ہے اللہ نے اولاد بھی دی, رزق بھی دیا, پریشانی بھی نہیں ہے, اللہ نے اگر ہمیں مامون کر دیا, مگر دنیا میں کتنے لاکھوں کروڑوں شیعہ ہیں, نہ جانے کون کس مشکل میں گرفتار ہے, آپ ان کی نیابت میں پڑھیے. مولا جو مومن جس تکلیف میں اس کی تکلیف کو دور کر دے, سب سے پہلے آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور آپ اجر و ثواب بھی پائیں گے. تو جمعے کے دن کوشش کیا کیجیے کم از کم زیارت استغاثہ ضرور پڑھیں. اور چوتھی چیز نماز امام زمانہ علیہ السلام, کون سی, جو ہم سب کو بتائے, جو ہم مسجد جمکران میں مولانا نے آ کے بتائی تھی, جس میں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین تبا پڑھتے ہیں. اس کو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں, آپ سب جانتے ہیں, الحمدللہ شیعان حیدر کرار جانتے ہیں, 2 رکعت نماز ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ پڑھتے ہیں, پھر سورہ کو مکمل کرتے ہیں. ایک چیز کا خیال رکھیے گا, دونوں رکعتوں میں الحمد جب آپ نے پڑھ لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور جب 100 مرتبہ مکمل ہو گیا تو پھر ہم نے الحمد کمپلیٹ کیا, پھر اس کے بعد 7 مرتبہ قل اللہ کا سورہ پڑھنا ہے, 7 مرتبہ ذکر رکوع سبحان ربی العظیم و بحمدی بھی 7 مرتبہ, ذکر سجدہ سبحان ربی العالی و بحمدی یہ بھی 7 مرتبہ, 7 دونوں رکعتوں میں, 7 مرتبہ سورہ اخلاص, ذکر رکوع بھی 7 مرتبہ, ذکر سجدہ بھی 7 مرتبہ, اور اس نماز کو مکمل کر کے اپنے امام کو پکار کے, اور دیکھیے کیسے مدد ملتی ہے. میں ایسے پرسنلی کتنی مومنات کو جانتی ہوں جو کہتی ہیں ادھر ہم نے اس نماز کو پڑھا اور ادھر ہماری حاجت پوری ہو جاتی ہے. پرسنلی میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں. یعنی یہ کیونکہ نماز کیا ہے, یہ وہ طریقہ ہے جو خود امام بتا کر گئے, جب مشکل میں آؤ تو اس طرح پڑھو, اور ہم مشکل میں اس نماز کو پڑھیں اور پڑھ کے امام زمانہ کے توسل سے خدا کی بارگاہ میں مانگیں. دیکھیے خدا کیسے پریشانیوں کو دور کرتا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہوں گی مولا ہم پریشانیوں میں آتے ہیں تو کتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں, ابھی نہیں پوری ہوئی مولا کب سنیں گے, اور ہمارا زندہ امام موجود ہے ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم امام کو پکارے دو رکعت نماز پڑھ کے تو امام مشکل کو حل کر دیتے ہیں, مگر خاندان اہل بیت پہ جب مصیبت آتی ہے تو ان کی صبر و استقامت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس خاندان کے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی مصیبتوں میں خدا کو یاد کرنا نہیں بھولتے. آج ہم پرسہ دیں گے طفلانی مسلم کا, یہ وہ دو بچے ہیں جن پر نہ تو کوئی رونے والا تھا نہ کوئی پرسہ دینے والا تھا. کربلا میں جب کوئی شہید جاتا تھا, مولا سے رخصت لیتا تھا, بیبیوں سے ودا کرتا تھا اور جاتا تھا, اور جب اس کا جنازہ آتا تھا بیبیاں گریا کرتی تھی, مگر خاندان آل محمد کے دو بچے مسلم کے دو پسر ایسے ہیں محمد اور ابراہیم, یہ دو بچے ایسے ہیں کہ جن پر کوئی رونے والا بھی اس وقت موجود نہیں تھا جب ان کی شہادت ہوئی. مسلم کی شہادت کے بعد یہ ابن زیاد ملعون کی قید میں تھے, 1 سال تک یہ قید رہے, اور قید میں ایک دن انہوں نے زندان بان سے کہا کیا تو رسول اسلام کو جانتا ہے؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں میں مسلمان ہوں. کیا تو رسول کے داماد اور بھائی علی ابن ابی طالب کو جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں. کہا کیا تو مسلم ابن عقیل کو جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں. کہا کیوں پوچھ رہے ہو تم یہ, تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ یہ کہہ کے قید میں ڈالا گیا تھا یہ باغی کے بچے ہیں. کہا ہم اسی آل رسول سے ہیں, ہم مسلم کے فرزند ہیں اور ہمیں قید کر دیا گیا ہے. وہ دل میں محبت اہل بیت رکھتا تھا, چھپاتے تھے لوگ اس زمانے میں, کسی کو پتا نہ چلے کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. بس ایک رات اس نے رات کو زندان کا دروازہ کھول دیا, کہا میں زندان کا دروازہ کھول رہا ہوں تم نکل جاؤ, جتنی جلدی ہو سکے کوفے سے باہر نکل جاؤ. جب نکلنے لگے نا تو ایک مرتبہ ہاتھ پکڑا, کہا روز قیامت میری شفاعت کروانا, مجھے نہیں پتا میرے ساتھ ابن زیاد کیا کرے گا. ان معصوم بچوں سے کہہ رہا ہے جانتا ہے یہ آل رسول ہیں, یہ شفاعت کا حق رکھتے ہیں. کہا میری شفاعت کروا دینا. بچوں نے کہا ہاں ہم حق شفاعت ملے گا, ہم تمہاری ضرور شفاعت کروا دیں گے. اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے مدینے کے رہنے والے کوفے کی گلیوں میں در بدر پھر رہے ہیں, دن میں چھپ چھپ کے پھرتے تھے, کیا کریں؟ کسی نے پہچان لیا تو دوبارہ قید میں ڈال دیے جائیں گے. پھر کیا کرتے تھے, پھر اب رات کو گلیوں میں راستہ ڈھونڈتے تھے, صبح ہوتی تھی تو خود کو چھپا لیتے تھے, کہیں نہ کہیں چھپ جاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا, رات کو ڈھونڈ رہے ہیں گلیوں کا پتہ نہیں ہے کیسے کوفے سے نکلیں. جیسے ہی صبح ہوئی دریا کے کنارے ایک درخت تھا, اس درخت کے اوپر چڑھ کے چھپ گئے. ہم درخت کے اوپر چھپ جائیں گے, ہائے غربت آل محمد, زہرا کے گھرانے کی غربت, وہ چاند جیسے چہرے کے بچے, وہ عقیل کے چھوٹے چھوٹے بچے, وہ درخت کے اوپر چھپ کے بیٹھ گئے, کسی کو پتا نہیں چلے گا. ایک مومنہ پانی بھرنے آئی, پانی میں عکس دیکھا, کوئی درخت بچے ہیں چھپے بیٹھے ہیں. جیسے ہی پانی میں عکس نظر آیا اسے سر کو اٹھا کے دیکھا, کہا درخت پہ کیوں چڑھے ہو, نیچے آؤ. اب جیسے اس مومنہ نے کہا یہ بچے نیچے آئے, کہا کیوں چڑھے بیٹھے ہو؟ اب بچے کانپ رہے ہیں, کہا ہم مسلم کے فرزند ہیں. کیا تو سفیر حسین کو جانتی ہے؟ کہا ہاں میں جانتی ہوں. کہا ہم مسلم کے فرزند ہیں اور اس لیے در بدر پھر رہے ہیں کہ ہم ابن زیاد ہمیں دوبارہ گرفتار نہ کر لے. وہ حب اہل بیت رکھتی تھی, کہا چلو بچوں میں آل محمد کو مانتی ہوں, چلو میرے گھر چلو. وہ بچوں کو لے کے اپنے گھر میں گئی, ایک حجرے میں بچوں کو چھپا دیا, کہا یہاں لیٹ کے سو جاؤ کوئی نہیں آئے گا, میں تم کو پناہ دیتی ہوں. میں کہوں گی پناہ نہیں دیتی ہے, یہ موت انہیں گھسیٹ کے گھر تک لے گئی تھی. اس مومنہ کا بیٹا حارث ملعون ابن زیاد کی فوج میں تھا اور سارا دن ان بچوں کو کوفے میں ڈھونڈ رہا تھا. رات ہوئی شراب کے نشے میں دھت گھر میں آیا, ماں نے دروازہ کھولا, جا کے لیٹ کے سو گیا. ادھر بچوں نے رات کو خواب میں اپنے بابا کو دیکھا. عزدارو جو بچے 1 سال سے باپ سے دور ہو, سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, خاندان آل رسول ہے, جب خواب میں باپ کو دیکھا اور باپ کہہ رہا ہے بچوں آج تم مجھ سے مل جاؤ گے, آج تم میرے پاس آ جاؤ گے, وہ چھوٹے چھوٹے بچے رونے لگے. جیسے ہی خواب میں روئے آنکھ کھل گئی, ان کے رونے کی صدا باہر گئی. وہ جو سو رہا تھا
बीमारी से मलाउन, उसकी आंख खुली, कौन है इस घर में, किस बच्चे की सदा है। माँ कहती कुछ निकाली, मुझे आवाज आई, ढूंढता हुआ हुजरे में आया और तारीख ये कहती है कि एक मर्तबा उसने बालों से पकड़ के। अज़ादारों सोचो जरा, दिल पे हाथ रख के, माओं का मजमा है, उस दुश्मन अहले बैत ने बालों से पकड़ के घसीटता हुआ जहां घोड़े बांधता था वहां ला के सारी रात रस्सी से बांध के रख दिया, रस्सी से बांध के खड़ा कर दिया। मैं कहूंगी जहरा उस रात आप पे क्या कयामत गुजरी होगी। अज़ादारों बच्चों को जरा सी तकलीफ पहुंचे, बच्चे क्या कहते हैं, अम्मा मुश्किल है। बच्चे जरा से दुख में आ जाए, अब्बा तकलीफ में है। अरे जिन मासूम बच्चों का ना बाप करीब हो ना माँ करीब हो, वो बच्चे किसे पुकारे, सारी रात रस्सी से बांध के रखा है। सुबह हुई उसे बच्चों को बालों से पकड़ के घसीटता हुआ दरिया के किनारे लाया, कहा तुम्हें कत्ल कर दूंगा। अब बच्चे लरज रहे हैं, एक बता बका, अच्छा तू हमें कत्ल करना चाहता है ना, ऐसा कर हमें कत्ल न कर, हमें अपने ज़ियाद के दरबार में ले जा और हमें हमें वहां दे के पैसे ले ले। कहा नहीं मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। जब बच्चों ने कहा अच्छा कत्ल ही करना है, हमें दो रकत नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे, हम दो रकत नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे, मैं नमाज पढ़ लूं। कहा तुम जितनी भी नमाजें पढ़ लो बचोगे नहीं। अब बच्चों ने दो रकत नमाज अदा की, ऐसे जहरा के लाल की, ऐसे जहरा का घराना है कि बच्चे मौत सामने देखकर भी खुदा के आगे सर झुका रहे हैं। दो रकत नमाज पढ़ के बच्चों ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और बच्चों ने कहना शुरू किया, या हय्यो या कय्यूम या हलीम या अहकमल हाकिमीन, अहकम बैनना व बैना बिल हक। ए अल्लाह तू हय है, तू कय्यूम है, तू हलीम है, तू हमारे और इनके दरमियान हक से फैसला कर दे। अभी बच्चों के दुआ के हाथ नीचे भी नहीं आने पाए थे, जालिम ने बड़े का सर कलम कर दिया, बड़े का सर कलम किया, खून बहने लगा, छोटा भाई बड़े भाई के खून में तड़पने लगा। ना माँ को बुला सकता है, ना बाप को बुला सकता है, उस खून में तड़प रहा है। एक बार की जब बड़े के लाशे को दरिया में फेंका, अज़ादारों किसी का लाशा दरिया में फेंको पानी की तह में चला जाता है, मगर मुस्लिम के बेटे का लाशा पानी की तह के ऊपर है, पानी की लहरों के ऊपर है। अब दूसरे का सर कलम किया, उसका जिस्म फेंका, दोनों के जिस्म आपस में लिपट गए, दरिया की तह में चले गए। आओ अज़ादारों ज़ौजाए मुस्लिम को पुकारे, ए बीबी हम अज़ादारे हुसैनी है, बीबी आपके बच्चों में कोई रोने वाला न था, बीबी आपके बच्चों के लाशें कोई उठाने वाला न था, बीबी हम आए हैं आपको पुरसा देने, मोहम्मद और इब्राहिम का पुरसा हमसे ले लीजिए। الا لعنه الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بار الہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ، تجھے طفلان مسلم کے مصائب کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے۔ سب کی آمین کی آواز آنی چاہیے تاکہ سب کی حاجتیں پوری ہوں۔ بار الہ اس مجلس حسین کو وسیلہ بناتے ہیں، جس جس کے دل میں جو جو حاجات ہیں قبول فرما لے۔ معبود اس مجلس حسین کے صدقے میں ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے۔ معبود جن آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں ان آنکھوں کو زیارت امام زمانہ عطا کر دے۔ یا خدا ہم سب جو حاجتیں رکھتے ہیں خدا، جو لا ولد اسے اولاد عطا کر دے، جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، ہماری اولاد کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے، جو رزق کی تنگی کا شکار ہے رزق میں برکت دے دے، جو قرض دار ہیں ان کا قرض ادا کر دے، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا کر دے، جن کے بچے بڑے ہیں اچھے بر عطا کر دے، اور خدایا عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما، ہمارے مقدسات ہمارے روزوں کی حفاظت فرما، شیعان اہل بیت جہاں بھی کہیں ہیں جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، خدایا مظالم کے انتقام کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجل فرما، اور جب ہمارا امام ظہور فرمائے اور صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔